السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کی 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف کی کابل میں افغان صدر اور امریکی کمانڈروں سے ملاقاتیں۔ افغانستان میں تعینات، بین الاقوامی افواج کی کمان کی تبدیلی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغانستان میں بھارتی قونصل خانے پر دہشت گرد حملہ ناکام، 2 عام شہری ہلاک اور 19 زخمی۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت دہشت گردی مخالف کارروائی کو پاکستان سے مذاکرات پر ترجیح دے گا، سیکرٹری خارجہ کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے خلاف سخت پابندیوں میں قرارداد منظور کر لی ہے، اور انڈونیشیا کے مغربی ساحلی جزیرے سماٹرا میں طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ حکام نے خطرناک سونامی سے خبردار کیا ہے، اور اہم پرائمری انتخابات میں ہلری اور ٹرمپ سر فہرست ہیں۔ افغانستان میں امریکہ کے فوجی جنرل جان ڈبلیو نیکلس جونیئر نے اپنے ہم منصب جان ایف کیمبل سے نیٹو کی قیادت میں جاری ریزولیوٹ مشن اور امریکی افواج کی کمان سنبھال لی ہے۔ اسی دوران پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کابل کے دورے میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، اور افغان مصالحتی عمل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے تاجکستان سے وطن واپسی پر بدھ کو کابل میں مختصر قیام کیا، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کے علاوہ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کی اعلی کمان کی تبدیلی کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں کہا کہ افغان قیادت سے ملاقات میں امن و مصالحت کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ جنرل رحیل شریف اور افغان صدر کے درمیان ملاقات میں افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے 4 ملکی گروپ کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ واضح رہے کہ افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ کے گزشتہ ماہ ہونے والے اجلاس میں یہ طے پایا تھا کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات مارچ کے پہلے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے ان مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش بھی کی تھی۔ کابل میں بدھ کو ہونے والی ملاقات میں شمالی وزیرستان میں شوال کے علاقے میں جاری فوجی آپریشن کے باعث سرحد پار فرار ہونے والے دہشت گردوں کو روکنے کے لیے باہمی تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان نے حال ہی میں شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے حتمی مرحلے کا آغاز کیا تھا، اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس آپریشن کے بعد شدت پسند سرحد پار افغانستان فرار ہو سکتے ہیں۔ جنرل رحیل شریف نے افغانستان میں امریکی کمانڈروں سے بھی ملاقاتیں کی، جس میں علاقائی سلامتی اور پاک افغانستان سرحد کی نگرانی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریاسنا افغانستان میں بدھ کو ہی افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے سربراہ جنرل جان کیمبل سبکدوش ہوئے، اور ان کی جگہ یہ ذمہ داری امریکی جنرل جان نیکلس نے سنبھال لی ہے۔ افغانستان میں امریکہ کی زیر قیادت اتحادی ممالک کا لڑاکا مشن تو 2014 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن لگ بھگ 13,000 بین الاقوامی فوجی یہاں اب بھی تعینات ہیں، جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے۔ یہ افواج مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت یہاں تعینات ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹیجک مذاکرات کے 6ٹے دور کے بارے میں پاکستان کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز نے منگل کی شام صحافیوں سے بات چیت کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹیجک مذاکرات کے 6ٹے دور میں، جو یہاں واشنگٹن میں ہوا، دونوں فریقوں نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کے اختتام پر منگل کی شام پاکستانی سفارت خانے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے جوہری مواد کی برآمد وغیرہ روکنے کے لیے سخت انتظامات کیے ہیں، اور جوہری اثاثوں کے سلسلے میں ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو بھی سراہا گیا ہے۔ جوہری اثاثوں کو کم کرنے کے مطالبے کے بارے میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب تک بھارت اپنے ایٹمی اسلحہ خانے کو توسیع دیتا رہے گا، اس وقت تک پاکستان بھی اپنے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایسا ہی کرنے پر مجبور ہوگا۔ ان کے الفاظ،
نیوکلیئر کیپیسٹی از ایکچولی ڈیٹرنس، اگر انڈیا کرتا رہے گا, اور وہ ہم ان کو جیسے میں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ کنسٹرکٹیو ڈسکشن ان دا ورکنگ گروپ, کنسٹرکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں, اور اس میں یونائٹڈ ایکنالج پاکستان آن گوئنگ ایفرٹس اینڈ سو آن سو فور, پاکستان افرمڈ اس کمٹمنٹ پرسوئنگ میئرز ایمڈ ایٹ بلڈنگ کانفیڈنس اینڈ لیسننگ دا رسک آف آرمڈ کانفلکٹ, بوتھ سائڈ ریکگنائز دیٹ شیئرڈ انٹرسٹ ان اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا اینڈ پرسوئنگ انکریز. تو یہ جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اس میں وہ لکھ آتا ہے کہ اگر ہندوستان کچھ کرے گا تو ہم پہ ظاہر ہے ہمیں رسپونڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈیٹرنس کا مطلب ہی وہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت نیوکلیئر میں اضافہ ہو رہا ہے تو انڈیا کی سائڈ پہ زیادہ ہو رہا ہے, ہماری سائڈ پہ تو نہیں ہو رہا ہے. اگر انڈیا کرے گا تو ہمیں مجبوراً ساتھ اس کے منیمم کیپیبلٹی اپنی رکھنا پڑے گا. یہ سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارا اپنا ایک ڈائنامک کانسیپٹ بھی ہے, یہ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ابھی فیصلہ کر لیں گے یہ ڈیٹرنس کافی ہے, کیونکہ اگر آپ کے ایڈورسری کی وہ چینج ہوتی ہے کیپیسٹی تو آپ کو بھی میچ کرنا پڑے گی. دیٹس واٹ از میننگ بائی افیکٹو ڈیٹرنس.
خارجہ امور کے مشیر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان نے بھارت کے ساتھ پاکستان کے کشمیر سمیت تمام مسائل کے پرامن حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا, اور پٹھان کوٹ کے معاملے میں پاکستان جو تعاون کر رہا ہے اسے سراہا گیا. ایک سوال کے جواب میں کہ بھارت نے حملے کے سلسلے میں پھر پاکستان پر الزام عائد کیا ہے, سرتاج عزیز نے کہا
ویسے ہی ان کی جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کے بغیر اسٹیٹ کی اس کے بغیر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کام نہیں کرے, یہ تو گلوبلی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ کی جی. اور اس میں پاکستان نے جس طریقے سے پچھلے ڈھائی سال میں ایک پالیسی شروع کی ہے وہ تو بڑی آبویس ہے, اور یہاں پہ کوئی اس کی ریکگنیشن نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم وہ تو ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں, ہم تو ان کی اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں جو ہمارے بلوچستان میں فاٹا میں کراچی میں انوالو رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے ڈوزیے یو این سے بھی شیئر کیا, امریکہ سے بھی شیئر کیے. تو وہ ایک خاص وہاں پہ انڈیا میں جو ایک لابی ہے اور ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اس کے عکاسی کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہم نے اس پہ پیش رفت کی ہے کہ بہت جلدی ایف آئی آر بھی درج ہو گئی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی گھٹ گئی, وہ جلدی انڈیا جانے والی ہے. This is now being widely recognized, so I don't think that is.
انہوں نے بتایا کہ مذاکرات میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائی کو سراہا گیا ہے, اور انہوں نے پاکستان کے لیے 8 F-16 طیاروں کی فراہمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں بہت مؤثر ہتھیار ہیں. حقانی نیٹ ورک اور افغانستان میں قائم امن کے سلسلے میں کوششوں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا
اس وقت چاروں ممالک نے فیصلہ کیا کہ جس جس کے رابطے ہیں وہ تمام کو انکریج کریں کہ وہ آئیں. اب اس کے بعد کون آتا ہے, کس لیول پہ آتا ہے, کس چیز پہ آتا ہے, وہ تو اب جب بات چیت شروع ہوگی تو اگر روڈ میپ میں جو ہے یہ سب چیزیں لسٹڈ ہیں کہ کس طریقے سے پروسیس ہوگا, تو اس کے بعد آپ دیکھ فیصلہ کریں گے کہ کون کوآپریٹ کر رہا ہے, کون جو ہے وہ نہیں اس میں ریکنسیلیشن کی طرف نہیں آ رہا, اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں حقانی نیٹ ورک کے بارے میں ان کا خدشات ضرور ہیں, کیونکہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹرائے ہو چکا ہے نارتھ وزیرستان میں, تو ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے, اور ان کی زیادہ تر کیپیسٹی افغانستان میں ہے. اب جس طرح باقی گروپوں کے لوگ پھیل گئے ہیں ملک بھر میں, ان کے بھی شاید پھیل گئے ہوں گے, کیونکہ وہ راؤنڈنگ اپ تو ہو رہی ہے انڈر دی کاؤنٹر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, تو اس میں گریجولی یہ پروسیس جو ہے سال ہو رہا ہے. بٹ ان دا مین وائل جو سیکوینسنگ روڈ میپ میں ہے کہ پہلے ٹاکس کے لیے بلایا جائے گا, اس کے بعد کچھ اور ہوگا, اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے.
ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کے مفاہمتی عمل کے بارے میں کوششوں کو سراہا گیا ہے. ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان, امریکہ, چین اور افغانستان کے چار رکن گروپ نے اس سلسلے میں خاصا کام کیا ہے. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات میں 6 گروپ ہیں جن میں سائنس, ٹیکنالوجی, تعلیم, توانائی اور تجارت وغیرہ کے شعبوں میں تعاون کی بات ہوئی. عمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
بھارت کے خارجہ سیکرٹری ایس جی شنکر نے کہا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد حملے کے بعد ترجیح یہ ہوگی کہ اس حملے کے جواب میں کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں. یوں جوابی کارروائی سفارتی مذاکرات کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جاتی ہے. وہ پٹھان کوٹ کے حملے کے تناظر میں پاک بھارت مذاکرات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دے رہے تھے. سہیل انجم مزید تفصیلات کے ساتھ.
بھارت نے کہا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر ویز پر دہشت گردانہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف کارروائی کو پاکستان سے مذاکرات پر ترجیح دی جائے گی. سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سفارتی مذاکرات کو ترجیح دی جائے گی یا دہشت گردانہ حملے کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ جواب واضح ہونا چاہیے کہ موجودہ صورتحال میں دہشت گردی مخالف کارروائی کو ترجیح دی جائے گی۔ وزارت خارجہ کے ایک پروگرام رائے سینا ڈائیلاگ کے مذاکراتی اجلاس میں بول رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا دونوں ملکوں کے مابین سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات کو پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں بھارت کے ذریعے پاکستان کو فراہم کردہ اطلاعات سے جوڑا جائے گا۔ جے شنکر نے ایک دوسرے سوال کے جواب میں کہا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہر بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ قیام امن کی کوشش کی۔ دونوں ملک ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، یہ دو ہاتھوں سے تالی بجانے کا معاملہ ہے۔ بھارتی عوام دوسرے ہمسایہ ملکوں کے مانند پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات چاہتے ہیں، لیکن بقول ان کے سچائی یہ ہے کہ تعلقات کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹوں کے بارے میں سب جانتے ہیں، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے پٹھان کوٹ حملے کے لیے جیش محمد کو ذمہ دار اور اس کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اس واقعہ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے مابین سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ملتوی کر دیے گئے۔ پاکستان نے پٹھان کوٹ حملہ معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے، جسے بھارت نے حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی سمت میں ایک قدم قرار دیا۔ پاکستان نے مولانا مسعود اظہر کو بھی حراست میں لیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا تھا۔ نواز شریف کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے ایک روز قبل کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی 5 رکنی خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی آئندہ چند روز میں بھارت کا دورہ کرے گی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات عنقریب ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان مولانا مسعود اظہر سے پوچھ گچھ کا موقع بھارتی تفتیشکاروں کو دے سکتا ہے، لیکن اس سے قبل وہ خود معاملے کی جانچ کرے گا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے خلاف سخت نئی پابندیاں عائد کرنے سے متعلق قرارداد منظور کر لی ہے۔ جمعرات کی شب پیش کی جانے والی قرارداد میں شمالی کوریا کی جانب سے حال ہی میں کیے جانے والے جوہری تجربے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تجربے کی پاداش میں نئی پابندیوں کی سفارش شامل کی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے مغربی ساحل پر جزیرے سماٹرا میں ایک بڑا طاقتور زلزلہ آیا ہے جس نے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکام نے ایک خطرناک سونامی سے خبردار کیا تھا۔ یہاں سن 2004 میں بحر ہند کا سونامی آیا تھا اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی تھی، لیکن خطرناک مرحلہ بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات کے بغیر خیریت سے گزر گیا ہے۔ رائٹر خبر رسا ادارے کے مطابق چند افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق اس زلزلے کی شدت 7.9 تھی اور اس نے ساحل کے سینکڑوں علاقے اس میں شامل ہیں۔ 10 کلومیٹر کی گہرائی تک یہ فاصلہ شامل ہے۔ کل منگل کے روز، جسے سپر ٹیوزڈے بھی کہا جا رہا تھا، 12 ریاستوں میں ابتدائی ووٹنگ کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن نے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے اپنی اپنی پارٹی میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ واشنگٹن سے جم ملون اور جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
سن 2016 کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کے امیدواروں کے لیے منگل کا دن انتخابی مہم کا اہم ترین دن تھا۔ اس کے اختتام پر ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن نے انتخاب میں شامل بیشتر ریاستوں میں کامیابی حاصل کی۔ فلوریڈا میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ ملک کو متحد کریں گے۔ میں متحد کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں جانتا ہوں لوگ اس پر مشکل سے یقین کریں گے، مگر میرا یقین کیجیے، میں متحد کرنے والوں میں سے ہوں۔ جیسے ہی یہ تمام عمل ختم ہوتا ہے، میں صرف ایک شخصیت کے پیچھے ہوں گا اور وہ ہیں ہلری کلنٹن۔ میامی میں بات کرتے ہوئے کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدف بنایا، جن کا نعرہ ہے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں۔ ہلری نے کہا، ہم جانتے ہیں ہمیں بہت کام کرنا ہے، مگر وہ کام امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا نہیں، بلکہ امریکہ تو ہمیشہ سے عظیم ہے۔ ہمیں امریکہ کو دوبارہ متحد کرنا ہے، ہمیں اس خلا کو پر کرنا ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے۔ ریپبلکن پارٹی میں دیگر امیدواروں میں ٹیڈ کروز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی آبائی ریاست ٹیکسس اور قریبی ریاست اوکلاہوما میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے اپنے حریفوں سے کہا وہ راستے سے ہٹ جائیں تاکہ وہ صرف ٹرمپ کا مقابلہ کر سکیں۔
And after tonight, we have seen that our campaign is the only campaign that has beaten, that
آج رات کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری انتخابی مہم واحد مہم ہے جس نے شکست دی ہے، جو شکست دے سکتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے گی۔ سینیٹر مارکو روبیو نے پہلی مرتبہ کسی ریاست میں کامیابی حاصل کی اور وہ تھی ریاست منیسوٹا۔
We are going to send the message that the party of Lincoln and Reagan and the presidency of the United States will never be held by a con artist.
انہوں نے کہا ہم یہ پیغام دینے والے ہیں کہ ابراہم لنکن اور رونلڈ ریگن کی پارٹی اور امریکہ کی صدارت پر کوئی جال ساز قابض نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کی کامیابی کے باوجود ریپبلکن کانگریسی لیڈر چاہتے ہیں کہ ٹرمپ کو کلکس کلین نامی سفید فام انتہا پسند گروپ کے سابق لیڈر کی جانب سے اپنی حمایت میں دیے گئے بیان کے بعد اس گروپ کی زیادہ سخت الفاظ میں مذمت کریں۔ کانگریس میں ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن کہتے ہیں
If a person wants to be the nominee of the Republican Party, there can be no evasion and no games.
اگر کوئی شخص ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر کوئی روگردانی، کوئی تماشا نہیں چلے گا۔ انہیں ہر اس گروپ یا تحریک کی مذمت کرنا ہوگی جس کی بنیاد تعصب پر ہو۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں ہلری کلنٹن کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی کی رات تھی۔ انہوں نے کئی جنوبی ریاستوں میں بڑے فرق سے کامیابی حاصل کر کے نامزدگی کی دوڑ میں اپنی پوزیشن کافی مضبوط بنا لی ہے، جبکہ ان کے مد مقابل برنی سینڈرز نے اپنی آبائی ریاست ورمونٹ کے علاوہ اوکلاہوما، کولوراڈو اور منیسوٹا میں کامیابی حاصل کی اور اپنی مہم جاری رکھنے کا عزم
کیا۔
ہم معاشی انصاف، معاشرتی انصاف، ماحولیاتی تحفظ اور تمام ریاستوں میں امن کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ سپر ٹیوزڈے کے نتائج حیران کن نہیں تھے۔ رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہو گیا تھا کہ ٹرمپ اور کلنٹن ریاستی اور ملکی سطح پر بڑے فرق سے جیتیں گے۔ کامیابی کے بعد اپنی تقریروں میں دونوں نے اپنی پارٹی میں اپنے حریفوں کے بجائے ایک دوسرے کو ہدف بنایا۔ آئندہ دو ہفتوں میں بڑی ریاستوں میں دونوں پارٹیوں کا بڑا امتحان ابھی باقی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی خصوصی کارروائیوں کی فورسز نے عراق میں داعش کے ایک مشتبہ اہلکار کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی دفاع کے عہدیداروں نے بتایا کہ زیر حراست شخص کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں عراقی عہدیداروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مشتبہ شخص کو امریکی خصوصی فورسز نے گرفتار کیا، جنہیں عراق اور شام میں داعش کی چوٹی کے لیڈروں کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ترکی کے مرکزی کرد قصبے جزیرہ ابن عمر میں حکومت کی جانب سے مہینوں سے جاری 24 گھنٹے کا کرفیو اٹھانے کے بعد بدھ کے روز رہائشی اپنے ٹوٹے ہوئے تباہ حال گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ ترکی ملک کے جنوب مشرقی حصوں میں جولائی کے مہینے سے کالعدم کردستان ورکرز پارٹی سے جنگ لڑ رہا ہے اور اس نے شہروں کے کہیں علاقوں کو کرفیو اور سیکیورٹی آپریشنز کے باعث بند کر رکھا ہے۔ رجب طیب اردوان نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ آخری جنگجو کی شکست تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ یورپی یونین نے 760 ملین ڈالر کے ایک ہنگامی فنڈ کی تجویز پیش کی ہے، جو یونان اور دوسرے رکن ملکوں کی مدد کرے گی جو تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کی جنگ کر رہے ہیں۔ یورپین کمیشن برائے انسانی امداد اور ہنگامی انتظامات نے بدھ کے روز کہا کہ 325 ملین ڈالر فوری طور پر فراہم کیے جائیں گے اور باقی آئندہ 2 سالوں میں مہیا کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
ایک ایسے وقت میں جبکہ روس اور ترکی کے درمیان کشیدگیاں جاری ہیں، رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ ترکی کے عوام روس کو اپنے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ جائزے سے حاصل ہونے والے ان نتائج کو صدیوں کی اس عداوت کی بحالی کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ترک ہمیشہ سے روس کے لیے رکھتے تھے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ترکی کا قوم پرست اور حکومت نواز میڈیا ماسکو پر ترکی کے خلاف سازشیں کرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے اس پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ماہ بلغاریہ سے ایک ترک سفارتکار کی بے دخلی پر ترک اخبارات کی جانب سے یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ اس کارروائی کے پیچھے ماسکو کا ہاتھ تھا۔ استنبول کی قدیر خاص یونیورسٹی کی جانب سے ترک رویوں کے بارے میں کرائے گئے ایک سروے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سروے میں حصہ لینے والے افراد نے اسرائیل کے بعد روس کو پہلے نمبر کا خطرہ قرار دیا۔ قدیر خاص یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولیو زیل کہتے ہیں کہ یہ نتائج حیران کن نہیں ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
دس از اے پبلک وچ گیٹس 85% آف اٹس نیوز فرام ٹی ویز، گیون دی فیکٹ
دیٹ یہ ایک ایسی عوام ہے جو اپنی 85% خبریں ٹی وی سے حاصل کرتی ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ جب تک حکومت روسیوں کو ترکی کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ مخالف کے طور پر پیش کرتی ہے، اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ انہوں نے روس کا ایک طیارہ مار گرایا تھا، بیشتر ٹی وی حکومت کے الزامات، دعووں اور خیالات کو دہراتے ہیں۔ روس ترکی کے خطرات کے حوالے سے غالباً خود کو اہم ترین خیال کرے گا۔ ترکی کی جانب سے نومبر کے مہینے میں شام کے ایک ہوائی اڈے سے پرواز کرنے والا ایک روسی لڑاکا جیٹ طیارہ گرائے جانے کے واقعے نے دونوں ملکوں کو ایک بحران میں دھکیل دیا ہے۔ اس واقعے سے پہلے تک دونوں ملکوں کے درمیان دو عشروں تک تجارت اور سیاحت کے شعبے میں تعلقات مضبوط رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ باہمی شادیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا رہا ہے۔ استنبول کی بلگی یونیورسٹی کے تاریخ دان کہتے ہیں کہ تاریخی عداوتیں ہمیشہ برقرار رہی ہیں۔
There is a good old nasty feeling between those two countries and there has been several
ان دونوں ملکوں کے درمیان کینہ پروری کا ایک پرانا جذبہ موجود ہے، اور ان کے درمیان بہت سے فوجی مقابلے ہو چکے ہیں جن سب میں ترکی کو شکست ہوئی ہے۔ اس کی ایک طویل تاریخ ہے، پھر ہمیں سر جنگ کے دور کا سامنا ہوا۔ عام ترکوں کے لیے روسی شہنشاہیت اور سوویت دور میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کے لیے وہ ہمیشہ صرف روس ہی تھا، اس لیے اس عداوت کی ایک بنیاد موجود ہے۔ اختر کہتے ہیں کہ تاریخی شکوک و شبہات صرف روس تک ہی محدود نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماسکو کے ساتھ موجودہ بحران معاشرے اور ریاست دونوں میں قومی عدم تحفظ کے ایک وسیع تر نمونے کا حصہ ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
In any of the ceremonies, commemoration days in the schools, you are always hearing that Turkey is
کسی بھی تقریب میں، اسکولوں کی تقریبات میں آپ ہمیشہ یہ سنیں گے کہ ترکی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ یونانی ہو سکتے ہیں، آرمینیائی ہو سکتے ہیں، روسی، ایرانی، آپ جو بھی تصور کریں وہ ہو سکتے ہیں۔ ماسکو کی جانب سے ترکی کے پڑوسی ملک آرمینیا میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافے کے لیے حال ہی میں اپنے جدید ترین لڑاکا اور بمبار طیاروں کی تعیناتی کے بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے ترکی کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، اور یہ وہ چیز ہے جس سے ماسکو بخوبی آگاہ ہوگا۔ اب جبکہ ترکی کے اپنے تمام جنوبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں یا کوئی سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں، اندیشہ ہے کہ تاریخی عدم اعتماد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام فکر و فن کے ساتھ مدثرہ منظر۔
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane,
کبھی آپ نے سوچا، نغموں کے مزاج بھی موسموں سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سرما کے گیت کتنے ہی میٹھے ہوں مگر اداس ہوتے ہیں، کم از کم مغرب میں ایسا ہی ہے۔ البتہ ونٹر ونڈر لینڈ کی بات اور
Beautiful sight, happy tonight, walking in a winter wonderland.
سبھی آپ کے ہاں بھی ڈیرے ڈال لیے ہیں، آپ کے ہاں پاکستان میں دھند اور یہاں امریکہ میں برف باری موسم سرما کی جالانی کا پیغام ہے۔ پاکستان کے جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے ان کی اپنی مشکلات ہیں، مگر یہاں امریکہ میں ایک ہی بڑی مشکل ہے کہ برف میں گاڑی چلانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی برف کی چادر بڑی ہی نرم، بڑی ہی اجلی ہوتی ہے اور ہر چیز کو یوں ڈھانپ لیتی ہے گویا کوئی ونڈر لینڈ ہو۔ رچرڈ سمتھ اور فیلکس برنارڈ نے اسی سے متاثر ہو کر 1934 میں ایک گیت تخلیق کیا جسے بے شمار لوگوں نے گایا۔ یہ ہیں جیمز
ٹیلر۔
مگر سرما کا موسم ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ امریکہ میں جن علاقوں میں برف پڑتی ہے اور سورج بہت کم نظر آتا ہے، دن چھوٹے اور زمین درختوں سے گرے بھورے پتوں سے بھر جاتی ہے، وہاں لوگ کیلیفورنیا جیسی ریاستوں کو یاد کرتے ہیں جہاں یہ موسم واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے. جی بھر کے دھوپ نکلتی ہے اور دن بڑے روشن ہوتے ہیں. کیلیفورنیا ڈریمن 1965 میں تخلیق کردہ ایک خوبصورت گیت. ساٹھ کے عشرے میں کئی مشہور راک گروپوں نے موسم سرما کے گیت ریلیز کیے. سیمن اور گارفنکل کا یہ گیت اس کی ایک خوبصورت مثال ہے. سن 2006 میں سارا میکلیلن نے ایک البم ریلیز کی جس کا گیت سانگ فار اے ونٹر نائٹ بہت مقبول ہوا. اور آئیے آخر میں خوشگوار سے گیت کی بات کریں. سن 2003 میں یہ گیت نیو انگلینڈ نامی شہر کے لیے لکھا گیا. وہاں پڑی برف اور برف سے ڈھکی وادی خوشی بن کر اس نغمے میں ڈھل گئی. Hey, sweet Annie, don't take it so bad. You know the summer's coming soon. Though the interstate is choking under salt and dirty sand. مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ نو عمری کی زندگی میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کے لیے 24 گھنٹوں میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے, جبکہ 6 گھنٹے سے کم نیند لینے کے اثرات آگے کی زندگی میں موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں. تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ایسے نوجوان جو 21 برس کی عمر تک 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کی عادت رکھتے تھے, ان میں نمایاں طور پر وزن میں اضافے کا امکان کم پایا گیا. ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ناکافی نیند وزن میں اضافے کے اعتبار سے ایک اہم پیشن گوئی ثابت ہوئی, جس میں 6 گھنٹے سے کم نیند موٹاپے کے خطرات کا ایک اہم عنصر تھی. اس مطالعے کے لیے کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیرولائنا کے محققین نے 16 برس اور 21 برس کے 10,000 نوجوانوں کے صحت کی معلومات کا تجزیہ کیا. 6 برس تک جاری رہنے والی اس تحقیق کے دوران ٹین ایجرز نوجوانوں کے وزن اور نیند کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی. 16 برس کے ہر 5 میں سے ایک بچے نے بتایا کہ اس کی نیند کا دورانیہ ہر روز رات میں 6 گھنٹے سے کم ہوتا ہے, اور اسی گروپ میں 21 برس کی عمر میں موٹاپے کا امکان 20% زیادہ پایا گیا. محققین کے مطابق اگرچہ جسمانی سرگرمیوں کی کمی اور ٹیلی ویژن دیکھنے کا دورانیہ بھی موٹاپے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن نیند کی کمی اور موٹاپے کے تعلق کے لیے ان وجوہات کا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے باوجود نیند کی کمی سے صحت کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ نیند کی کمی, تھکان اور دن کے اوقات میں غنودگی کے اثرات سے عام طور پر انسان کی کھانے پینے کی عادتیں بھی متاثر ہوتی ہیں, جو اسے وقت بے وقت کھانے اور بغیر غذائیت والے کھانوں کی جانب مائل کرتی ہے. تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نیند کا دورانیہ 6 گھنٹے سے کم ہو تو جسم میں موجود بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھ جاتا ہے, جبکہ بھوک کی اشتہا کو دبانے میں مدد کرنے والا ہارمون کم خارج ہونے لگتا ہے. کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر شکیرا نے کہا کہ کم عمری میں نیند کی کمی مستقبل میں آپ کے لیے موٹاپے کے خطرے میں اضافہ کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایک بار بالغ عمر تک وزن میں اضافہ ہو جائے تو اسے کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے صحت کے مسائل میں اضافے کا خطرہ بھی بڑھتا ہے. ڈاکٹر شکیرا کے بقول والدین کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ٹین ایج بچے ہر رات 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ پاکستان سے ایک اعلیٰ سطحی وفد واٹیکن روانہ ہو گیا ہے تاکہ پوپ فرانسس کو پاکستان کے دورے کی باضابطہ دعوت دی جا سکے۔ پوپ مارچ میں ایشیائی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ویٹیکن روانگی سے قبل مذہبی امور کے وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سے پاکستان کی جانب سے بین المذاہب یکجہتی اور یگانگت کی دیانتدارانہ کوششوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ جلیل اختر۔
پاکستانی وزراء پر مشتمل ایک وفد ویٹیکن پہنچا ہے جہاں وہ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سے ملاقات کر کے انہیں پاکستان آنے کی باضابطہ دعوت دیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا پوپ فرانسس کے نام پیغام لے کر ویٹیکن جانے والے وفد میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار یوسف کے علاوہ وفاقی وزیر برائے جہاز رانی و بندرگاہ کامران مائیکل بھی شامل ہیں۔ پوپ فرانسس اسما ایشیا کے کئی ممالک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ویٹیکن روانگی سے قبل وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں سردار یوسف نے کہا کہ پوپ فرانسس اگر پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو اس سے حکومت کی بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔
ہماری حکومت بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کام کر رہی ہے اور اسی کے لیے یہ وزارت جو بنی ہے، وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی، اس پر یعنی ایک مطلب ہے کہ انٹر فیتھ ہارمنی کے لیے ایک مطلب ہے، پاکستان کے اندر بھی کام ہو رہا ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک طرف سے جو گورنمنٹ کی طرف سے اور وزراء پر مشتمل ایک وفد وہاں پر جو پوپ سے بھی ملاقات کریں گے اور دوسرے لوگوں سے بھی کریں گے، اس کا مقصد پوری دنیا میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنا ہے اور ایک اچھا جسچر اس کا شو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہماری وہاں پر جو ملاقات ہوگی اس میں پاکستان کا ایک امیج بھی دنیا کے سامنے آئے گا۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 38 سالوں سے کسی بھی پوپ نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا ہے۔
پاکستان کے بارے میں یعنی ایک پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، اس پروپیگنڈے کے تدارک کے لیے بھی بہت بڑا اہم ہے، اور تقریباً 38 سال تک کسی پاکستان میں کوئی بھی پوپ نہیں آیا، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کتنی اہمیت ملے گی بین الاقوامی سطح پر۔
پاکستان میں مسیحی برادری ایک بڑی تعداد میں آباد ہے، اور اگر پوپ پاکستان آنے کی دعوت قبول کرتے ہیں تو یہ ملک میں آباد مسیحی برادری کے لیے یقیناً ایک خوشگوار امر ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکام نے بتایا ہے کہ افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں واقع بھارتی قونصل خانے کے قریب ایک کار بم دھماکے میں دو شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ننگرہار صوبے کے گورنر کے ترجمان کے مطابق خودکش بم دھماکے میں 20 شہری زخمی بھی ہوئے۔ ترجمان کے مطابق 5 حملہور بھی ہلاک ہوئے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار کے مرکزی شہر جلال آباد میں بدھ کو دہشت گردوں نے بھارتی قونصل خانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بناتے ہوئے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ایک حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی میں قونصل خانے کے قریب دھماکہ کیا، جس سے قرب و جوار کی عمارتوں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹ گئے اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ صوبہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطا اللہ خوگیانی کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 4 حملہ آوروں کو قونصل خانے میں داخل ہونے سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے بقول اس واقعے میں 2 عام شہری ہلاک اور لگ بھگ 19 زخمی ہوئے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سواروپ کے مطابق جلال آباد قونصل خانے میں موجود عملہ بالکل محفوظ رہا۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں دیگر ملکوں کے سفارتی دفاتر بھی واقع ہیں، اور جنوری میں ہی یہاں پاکستان کے قونصل خانے پر بھی شدت پسند حملہ کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی افغانستان کے صوبہ کنڑ اور دارالحکومت کابل میں ایک ہی روز 2 خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کابل حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب جنگ سے تباہ حال ملک میں حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان مصالحتی عمل کو بحال کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند روز میں فریقین کی براہ راست ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن گزشتہ ہفتے ہونے والے بم دھماکوں کے بعد صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کی طرف سے یہ بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ حکومت عام شہریوں کو ہلاک کرنے والے گروہوں سے امن بات چیت نہیں کرے گی۔ دریاسنا ملک میں ایک دور افتادہ جنوبی شاہراہ پر قائم پولیس چوکی پر ایک اہلکار نے فائرنگ کر کے اپنے ہی 4 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ پیر کو دیر گئے پیش آیا اور امریکی خبرساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے صوبہ اورزگان کے پولیس سربراہ غلام سخیر اغلوانائی کے حوالے سے بتایا کہ یہاں موجود دیگر 11 اہلکار بھی واقعے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ ان کے بقول تاحال یہ واضح نہیں کہ چیک پوسٹ پر دراصل کیا ماجرا ہوا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساہیوال میں ایک بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی دو بہنوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پر پیش آیا جب ابھی ملک میں شرمین عبید شنائے کو ان کی دستاویزی فلم پر ملنے والے دوسرے آسکر ایوارڈ کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ دستاویزی فلم غیرت کے نام پر قتل کے مسئلے پر مبنی ہے۔ عشرت سلیم مزید تفصیلات کے ساتھ۔
پنجاب کے ضلع ساہیوال میں ایک بھائی نے اپنی دو بہنوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی خبروں کے مطابق یہ واقعہ ضلع ساہیوال کے گاؤں نور شاہ میں پیش آیا، جہاں محمد آصف نامی ایک شخص نے اپنی دو بہنوں کو ان کے کردار پر شک کرتے ہوئے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 5 سال قبل محمد آصف نے اپنی والدہ کو بھی قتل کیا تھا، مگر اس کے اہل خانہ نے اسے معاف کر دیا، جس کے بعد وہ رہا ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ ایسے وقت ہوا ہے جب حال ہی میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور وہ اس کبھی رسم کو ملک سے ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان کی معروف فلم ساز شرمین عبید چنائے کی اسی موضوع پر بنائی گئی فلم اے گرل ان دا ریور کی آسکر ایوارڈ کے لیے نامزدگی کے بعد کہی تھی۔ رواں ہفتے شرمین عبید چنائے نے اس فلم کے لیے مختصر دستاویزی فلم کے زمرے میں آسکر انعام جیتا۔ یہ فلم ایک ایسی لڑکی کی کہانی بیان کرتی ہے جسے اس کے والد نے اپنی پسند سے شادی کرنے پر گولی مار کر پھینک دیا تھا، مگر وہ بچ گئی۔ اطلاعات کے مطابق پیر کو بھی لاہور میں ایک والد نے اپنی 18 سالہ بیٹی کو اس بات پر قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ انہیں یہ بتانے میں ناکام رہی تھی کہ وہ 5 گھنٹے تک گھر سے باہر کہاں تھی۔ عموماً ایسے واقعات کی میڈیا میں اتنی زیادہ تشہیر نہیں کی جاتی، مگر حال ہی میں اس موضوع پر بحث کے بعد ایسے ہر واقعے کو میڈیا میں نمایاں جگہ دی جا رہی ہے۔ مقامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 1000 لڑکیوں اور عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، مگر قانون کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات میں ملزمان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی جاتی۔ ادھر پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی طرف سے حال ہی میں عورتوں کے تحفظ کے لیے منظور کیا گیا قانون اسلام اور پاکستان کے آئین کے منافی ہے۔ اس قانون میں عورتوں کے خلاف جسمانی اور ذہنی تشدد کو جرم قرار دیا گیا ہے اور انہیں تحفظ دینے کے لیے جامع طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی چیئر پرسن فوزیہ وقار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ قانون مختلف حلقوں سے 1 سال تک مشاورت کے بعد بنایا گیا ہے اور یہ اسلام اور آئین کے عین مطابق ہے۔
آئین کا آرٹیکل 25(3) اسپیسیفکلی پرووائڈ کرتا ہے کہ اسپیشل لاز بنائے جائیں فار ویمن اینڈ چلڈرن اگر ضرورت پڑے ٹو انشور دیئر ایکوالٹی اینڈ پروٹیکشن۔ تو یہ نہایت آئینی ہے اور اسلام کے بالکل کسی طریقے سے منافی نہیں، کیونکہ اسلام تو ایسا ریلیجن ہے، دین ہے، جس نے کائنڈنیس، ایکوالٹی اور جسٹس اس قدر فوکس کیا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں، تو کیا وہ چاہیں گے کہ عورت پستی رہے اور مار کھاتی رہے اور اس کی کوئی سنائی نہ ہو؟ تو یہ ان کا نظریہ ہے، وہ ضرور دیں، مگر اس کی ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔
رواں ہفتے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اس قانون کے بارے میں کہا تھا کہ پاکستانی ریاست کمزور اور مظلوم طبقات کے ساتھ ظالم کے خلاف کھڑی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ سلامتی کونسل نے یہ پابندیاں شمالی کوریا کے حالیہ بیلسٹک میزائل کے تجربے کے رد عمل کے طور پر عائد کی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
شمالی کوریا نے حال ہی میں ایٹمی تجربے کیے ہیں اور دور مار میزائل لانچ کیے ہیں۔ شمالی کوریا کی ان حالیہ ایٹمی کارروائیوں کے جواب میں سلامتی کونسل کا ایک خصوصی اجلاس ہوا، جس میں شمالی کوریا کے خلاف نئی پابندیوں کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد کی منظوری کے بعد اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور نے ایک بیان میں کہا کہ دنیا میں شمالی کوریا واحد ملک ہے جس نے 21ویں صدی میں ایٹمی تجربات جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس ملک میں بچے کم خوراکی کا شکار ہو رہے ہیں اور لوگ مصائب کا شکار ہیں۔
The chronic suffering of the people of North Korea is the direct result of the choices made by the DPRK government.
امریکی سفیر سمانتھا پاور کہہ رہی ہیں کہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیاروں اور بلیسٹک میزائل کے پروگرام کو ترجیحی بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ وہاں کے عوام بے شمار مصائب کا شکار ہیں۔ اس حکومت نے اپنے عوام کی بنیادی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے اپنے ایٹمی پروگرام کو ترجیح دے رکھی ہے۔ آج ہم نے جس قرارداد کو منظور کیا ہے وہ اس بات کا مظہر ہے کہ شمالی کوریا اپنے وسائل انتہائی بے دردی سے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری میں ضائع کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت اپنے بچوں کو صحت مند اور ان کی بہتر نشو و نما کے بجائے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو بڑھاتی جا رہی ہے۔ بدھ کے روز منظور ہونے والی اس قرارداد میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا بین الاقوامی پابندیوں کو پچھلے عشرے سے نظر انداز کرتی آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پابندیوں کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرنے والے ایک پینل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سن 2006 کے بعد سے شمالی کوریا کے خلاف 4 مرتبہ سخت سے سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں، مگر ان کا کم جونگ ان کی حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے حال ہی میں جو ایٹمی تجربہ اور سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں وہ امریکی خطرے سے بچنے کے لیے ضروری تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی تازہ پابندیوں کے اثرات کے بارے میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ رپورٹ میں شمالی کوریا کی جانب سے متعدد خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا بین الاقوامی مالی نظام، ایئر لائنز اور بحری راستوں کو بدستور استعمال کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اور ایف بی آئی کو منگل کے روز کانگریس میں سماعت کا سامنا رہا۔ حکومت کا مطالبہ ہے کہ ایپل کمپنی سین برنارڈینو میں 14 افراد کو ہلاک کرنے والے ایک دہشت گرد کے آئی فون کی معلومات حاصل کرنے میں مدد دے۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے تحقیق میں مدد ملے، جبکہ ایپل کا کہنا ہے کہ معلومات کی فراہمی سے ایک خطرناک مثال کا آغاز ہو سکتا ہے۔ زلیتسا ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
کانگریس میں یہ سماعت ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب ابلاغ کو محفوظ بنانے کے لیے خفیہ کوڈز کے استعمال میں اضافے پر وسیع تر بحث کا آغاز ہوا۔ ایپل اور ٹیکنالوجی کے دوسرے ادارے اپنے صارفین کے تحفظ کے لیے مضبوط اور طاقتور خفیہ کوڈ فراہم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایف بی آئی قانون سازوں کی طرف سے ایسے نئے اقدامات کی منظوری کی خواہاں ہے جو تفتیش کاروں کو قانونی وسائل فراہم کرے جن کی مدد سے وہ سنگین جرائم کی تحقیق کرنے کے لیے خفیہ معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ The San Bernardino case is about that case. It obviously highlights the broader issue. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومبی کہتے ہیں کہ سان برنارڈینو کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ کیس بلا شبہ وسیع تر امور کی جانب توجہ دلاتا ہے اور جج صاحبان اس کا جائزہ بھی لیں گے، لیکن اس کیس میں یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا اس جرم میں کوئی اور شامل تھا یا پھر کچھ ایسے مددگار اشارے جن سے کچھ مزید معلومات مل سکیں۔ ادھر ایپل کے نمائندے نے یہ دلیل دی کہ ایف بی آئی کی اس درخواست کے نتیجے میں تمام آئی فونز کی سلامتی کمزور ہو سکتی ہے۔ The tool that we're being asked to create will work on any iPhone that is in use today. ایپل کے نمائندے بروس سی ویل کہتے ہیں جس ٹول کی فراہمی کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے وہ آج زیر استعمال تمام آئی فونز کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ ایک مشترکہ چیز ہے، اس کے قواعد و ضوابط یکساں ہیں، اس لیے یہ نظریہ کہ محض ایک ہی فون سے معلومات حاصل کرنا ہے جبکہ دوسرے ٹیلی فونز کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جا سکے گا، تو یہ اس نظریے کی غلط وضاحت ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر مارک روٹنبرگ نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس درخواست سے ایک خطرناک مثال بن جائے گی۔
Once you get behind that principle, of course, it becomes very difficult for the US government to argue that any other government.
مارک روٹنبرگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس اصول کی پیروی کرتے ہیں تو پھر امریکی حکومت کے لیے یہ دلیل دینا بے حد مشکل ہو جائے گا کہ کوئی دوسری حکومت ایسا نہ کرے۔ یقینی طور پر آپ جانتے ہیں چینی یا پھر روسی، میرا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ ایسی سروس فراہم کرنے اور کمپنیوں سے ایسے ہی استفسارات کریں کہ انہیں ایک سنگین نوعیت کے جرم کی چھان بین کرنا ہے۔ اس سے کافی تشویش پیدا ہوئی ہے اور ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں رسائی دینے کے لیے خفیہ کورس کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ قانون سازوں کا کہنا یہ ہے کہ امریکیوں کے لیے سیکیورٹی اور پرائیویسی دونوں برابر سطح پر اہم ہیں۔ نیو یارک سے ڈیموکریٹ قانون ساز جیری نیڈلر کہتے ہیں کہ ان آلات اور ڈیوائسز کو محفوظ تر بنانے اور لوگوں کی پرائیویسی کا انتہائی تحفظ کرنے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ان تک رسائی بے حد مشکل ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ توازن کیسے قائم کیا جائے، اور اس وقت درحقیقت یہی سوال ہمارے سامنے بھی ہے۔ ایسے میں جبکہ کانگریس نئے قانون پر سوچ بچار کر رہی ہے، ایپل اور ایف بی آئی کی لڑائی عدالت میں جاری رہے گی۔ بیچہ جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یورپی یونین نے 760 ملین ڈالر کے ایک ہنگامی فنڈ کی تجویز پیش کی ہے جو یونان اور دوسرے رکن ملکوں کی مدد کرے گی جو تارکین وطن کے بحران سے نمٹنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ یورپین کمیشن برائے انسانی امداد اور ہنگامی انتظامات نے بدھ کے روز کہا کہ 325 ملین ڈالر فوری طور پر فراہم کیے جائیں گے اور باقی آئندہ 2 سال میں مہیا کیے جائیں گے۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یورپ ایک خود ساختہ انسانی بحران کا شکار ہے جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس سے وسیع پیمانے پر تشدد پھیل سکتا ہے۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اقوام متحدہ کے ادارے نے اطلاع دی ہے کہ یونان میں پناہ کی تلاش میں ترک وطن کرنے والوں کی تعداد 24,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ادارے کے مطابق اس میں 8,500 لوگ مقدونیا کی سرحد کے قریب پھنسے ہوئے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے خوراک، شیلٹر، پانی اور حفظان صحت کی سہولتیں کم پڑتی جا رہی ہیں۔ ونسٹ کوسٹل یو این ایچ سی آر میں یورپ میں پناہ گزینوں کے بحران سے متعلق رابطہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلقان میں سرحد کے ساتھ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تارکین وطن اور پناہ گزینوں میں سخت بے چینی پیدا کر رہی ہے۔
They don't understand that they can no longer move onward, that they have to queue, they have to go through the relocation process for those eligible for relocation.
وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ کہ انہیں قطار بنانا ہے، انہیں دوسرے مقام پر منتقلی کے عمل سے گزرنا ہے، اور یہ بھی سب کے لیے نہیں بلکہ صرف ان کے لیے جو دوسری جگہ منتقلی کے اہل ہیں۔ چنانچہ بے چینی بہت بڑھ رہی ہے جو تشدد کا باعث بن سکتی ہے۔ پیر کے روز مقدونیا کی سرحد کے ساتھ ایک پرامن احتجاج اس وقت پر تشدد ہو گیا جب پولیس نے پناہ گزینوں اور تارکین وطن کو لوہے کی باڑ سے دور رکھنے کے لیے آنسو گیس پھینکی۔ اس سال 132,000 لوگوں نے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، بحیرہ روم کا خطرناک سفر کیا ہے۔ یہ تعداد سن 2015 کے پہلے نصف سے بڑھ گئی ہے۔ یہ تمام لوگ یونان پہنچے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس منصوبے پر عمل کرے جو اس نے گزشتہ برس بنایا تھا اور جو 28 رکنی یورپی یونین کے تمام ملکوں میں اس تعداد کے برابر برابر منتقل ہونے سے متعلق ہے۔
It should concern everyone that despite commitments to relocate 66,400 refugees from Greece, states have so far pledged only 1,500.
ان وعدوں کے باوجود کہ 66,400 پناہ گزینوں کو یونان سے منتقل کیا جائے گا، ان ملکوں نے اب تک صرف 1,539 کے لیے گنجائش پیدا کی ہے اور صرف 325 لوگ واقعتاً منتقل کیے گئے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یونان کو ہنگامی طور پر اپنے ہاں ان لوگوں کی رہائش اور مدد کی اہلیت میں اضافہ کرنا ہوگا جو بڑی تعداد میں وہاں پہنچ رہے ہیں، اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان بہتر رابطے اور مزید وسائل کی بھی سخت ضرورت ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی محکمہ تجارت کے قانونی ماہرین اور امریکی کسٹمز اور سرحدی تحفظ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے قانونی ماہرین نے فروری میں کولمبو میں سری لنکا کسٹمز کے 20 اعلی عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا تاکہ تجارت کو بڑھانے کے لیے کسٹمز کے طریقہ کار میں اصلاحات کی جا سکیں۔ اس کا مقصد کاروبار کے لیے کارکردگی اور شفافیت کو بہتر بنانا ہے تاکہ سری لنکا کو اس کا موقع ملے کہ وہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کو بھرپور طریقے پر بہتر بنا سکے اور سرمایہ کاری کے مواقع کو ترقی دے سکے۔ امریکہ کے سفیر اتل کیشپ نے کہا کہ امریکہ سری لنکا میں سرکاری اور نجی شعبے اور ترقیاتی گروپوں سمیت تمام سطح پر کام کر رہا ہے تاکہ سری لنکا کے تمام لوگوں کے فائدے میں معیشت کو مضبوط بنانے میں مدد دی جا سکے۔ ان اصلاحات سے تجارتی برادری کو یہ اہم پیغام ملے گا کہ سری لنکا تجارت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ 3 روزہ ورکشاپ سے جو امریکہ کے سفارت خانے کے تعاون سے منعقد ہوئی، سری لنکا کے لیے اس بات کا بہترین موقع فراہم ہوا کہ وہ تجارت کے شعبوں میں سہولت فراہم کرنے سے متعلق عالمی تجارتی تنظیم کے معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ اجلاسوں میں ان مسائل پر توجہ دی گئی جو اس بات کے لیے کلیدی اہمیت رکھتے ہیں کہ سری لنکا برآمدات کی بنیاد پر ترقی کے منصوبے کو عملی شکل دے سکے، جن میں پیشگی قوانین، درجہ بندی اور کسٹمز کی اپیلیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی ماہرین نے ضلعی عدالت کے ایسے 30 ججوں اور مجسٹریٹوں کی 1 روزہ تربیت کا بھی اہتمام کیا جو عموماً کسٹمز کی اپیلوں کی سماعت کرتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ تجارت میں کاروبار سے متعلق قانون کے شعبے کی قانونی مشیر میگن میک ملن کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں کاروبار کے لیے قانونی ماحول کو بہتر بنانے سے مقامی کاروباریوں اور امریکی کمپنیوں کے لیے یکساں طور پر اقتصادی مواقع بڑھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان وسیع تر اصلاحات سے کسٹمز کے وسائل کو بچاتے ہوئے سری لنکا رسد کی عالمی منڈی کے ذرائع سے اپنے رابطوں کو مستحکم کر سکے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سری لنکا میں امریکی حکومت کے اداروں کی شراکت سے ان ورکشاپس کا اہتمام کیا گیا جو اسی طرح کی کئی مجوزہ ورکشاپس کا حصہ ہیں۔ امریکہ کو اپنے شریک کار سری لنکا کے ساتھ کام کرنے پر فخر ہے تاکہ کسٹمز کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے، جس سے سری لنکا اور علاقے اور دنیا بھر میں تجارت اور اقتصادی ترقی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، لائف ان امریکہ پروگرام کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو امریکہ میں واقع ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں ذہنی بیماری کے شکار یا ذہنی طور پر معذور اشخاص عام افراد کی طرح ایک نائٹ کلب میں تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایسے افراد جو شیزیوفرینیا، بائی پولر ڈس آرڈر، آبسیشن، ذہنی تناؤ یا پھر ڈپریشن کا شکار ہوں، اب اکثر اوقات گروپ ہاؤسز، اپنے والدین کے ساتھ یا پھر سڑکوں پر رہتے ہیں۔ وہ ہم ہی میں سے ہیں، مگر کبھی کبھار ہم انہیں بے چین اور عجیب سا پاتے ہیں اور کبھی کبھار ان سے ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے افراد جو ذہنی بیماری کا شکار ہوں نہ صرف اپنی بیماری اور خوف سے لڑتے ہیں بلکہ دوسروں سے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک اذیتناک اور مضحکہ خیز صورتحال کا بھی شکار رہتے ہیں، اور باقی امریکیوں کی طرح انہیں اپنی بھرپور زندگی گزارنے کا موقع شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ انہیں عام امریکیوں کی طرح اکٹھے ہونے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، موسیقی سے لطف اندوز ہونے یا ہنسنے ہنسانے کے مواقع میسر نہیں آتے۔
لیکن ایسے افراد کے لیے خوشیاں مہیا کرنے کی ایک جگہ امریکی ریاست الینوائے کے شہر لاک پورٹ میں موجود ہے۔ ہر بدھ اور ہفتے کی شب ایک انتہائی غیر معمولی دی روکسی نامی نائٹ کلب میں 60 سے زیادہ ذہنی بیماری کے شکار افراد اپنے دوستوں اور مدعو کیے گئے اشخاص کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزارتے ہیں۔ یہ لوگ ٹرینیٹی سروسز نامی ادارے کے زیر اہتمام چلنے والے گروپ ہومز میں رہتے ہیں۔ روکسی نائٹ کلب میں وہ ایک پرانی لکڑی کی بار میں بیٹھ کر اکٹھے سوڈا یا کافی پیتے ہیں، سنیکس کھاتے ہیں اور کیفے میں بچھی میزوں پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر ہونے والے بیس بال کے میچ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ کلب میں میوزیکل گروپ کی پیش کردہ موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور کبھی کبھار خود گٹار سنبھال کر کوئی دھن بجاتے ہیں۔ کچھ جوڑے آپس میں رومانوی باتیں بھی کرتے ہیں۔ سماجی بہبود کا کام کرنے والے کچھ کارکن اور کونسلرز بھی اس بار میں موجود ہوتے ہیں تاکہ ان کا خوف دور کر سکیں اور بار پر ان کی خدمت کر سکیں، اور اگر یہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے تنازعات دور کریں۔ خصوصی افراد اور بیمار افراد کے لیے یہ بار گزشتہ 14-15 سال سے کام کر رہی ہے۔ دیگر ریاستوں میں ایسے افراد کے لیے کام کرنے والی سماجی بہبود کی ایجنسیاں اب اپنے اپنے علاقوں میں ایسی ہی سہولت فراہم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ گزشتہ کئی عشروں سے دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر بہت عام ہے۔ سائنسدان خبردار کرتے آئے ہیں کہ سائنسی طور پر انسانی ترقی انسانی زندگی کو آسان تو بنا رہی ہے، مگر اس کے ارد گرد کے ماحول میں خطرات میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ سفر و حضر کے انسانی ذرائع جہاں زندگی کی رفتار تیز تر کر رہے ہیں، وہیں اس کرۂ ارض پر حیات تنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایندھن میسر نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، مگر جلتا ہے تو نہ صرف ہوا میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے بلکہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس سے برفانی علاقوں سے برف پگھل کر سطح سمندر میں اضافہ کر رہی ہے، اور پانی جو زندگی کی بڑی ضرورت ہے اسی زندگی کے درپے نظر آتا ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ سانس کی بہت سی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک سے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور ماحولیات کی سالانہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس سال یہ کانفرنس پیرس میں ہو رہی ہے، اور توقع یہ ہے کہ اس کانفرنس میں کچھ ایسے ٹھوس منصوبے بنا لیے جائیں گے جو ملکوں کو سن 2025 تک کاربن کے اخراج کی سطح کم سے کم رکھنے کے لیے پابند بنا سکیں گے، اور یوں گلوبل وارمنگ یعنی کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے گا۔ جہاں یہ فکر ہے کہ طے شدہ معاہدوں پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، وہیں سخت ترین مرحلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر یا پسماندہ ممالک میں توانائی کے ایسے ذرائع قائم کرنے کے لیے جو ماحول کو نقصان نہ پہنچائیں رقم کہاں سے آئے۔ چنانچہ جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مونا سرفتی کہتی ہیں،
The increase in solar panels, photovoltaic cells has been tremendous over the last decade and come far faster than anybody thought that it would.
گزشتہ ایک عشرے میں سورج سے توانائی حاصل کرنے کے لیے شعاعی توانائی کے سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کے خیال سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے۔ اب بعض مقامات پر شمسی توانائی پیدا کرنے پر توانائی کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی نسبت بہت کم خرچ آتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس شمسی توانائی کو فروغ دیں جس پر لاگت بہت ہی کم آئی ہے، تاکہ ایسے علاقوں میں اضافہ ہو جو یہ توانائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ماحول کو نقصان پہنچانے والی گیسوں کا معاملہ بھی ہے، جنہیں گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ ان گیسوں کا اخراج کم کرنا اور گلوبل وارمنگ سے پہنچنے والے نقصانات سے نمٹنا اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسپیشل نیچرل ریسورسز ڈیفینس کونسل کی عالیہ ہیگ کہتی ہیں،
دی ڈیولپنگ نیشنز آر دی موسٹ ولنربل ٹو کلائمیٹ امپیکٹس اینڈ دے نیڈ ہیلپ فرام دی انڈسٹریلائزڈ ورلڈ وچ واز ریسپانسبل فار مچ آف دی
ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور صنعتی ممالک کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی اور گلوبل وارمنگ کے بیشتر ذمہ دار یہی ممالک ہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنے ہاں کاربن کے اخراج کو کم نہ کریں، بلکہ ہمیں ضرور ایسے ذرائع تلاش کرنا ہوں گے جو ان ممالک کو اس بارے میں مالی مدد فراہم کر سکیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔
اگرچہ دنیا ماحولیاتی آلودگی اور اس سے درپیش خطرات سے آگاہ ہے، بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی جامع سمجھوتا اب بھی طے پانا یقینی نظر نہیں آتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔